أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، رحمة للعالمين، أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. All praise and glory belongs to Allah, the sustainer of this universe, the one who has created all of this universe with a plan, with wisdom, with knowledge, and connected each and everything in a way that one without the other is nothing. It is only Him who can come up with a system in which there are unmeasurable things that He has connected, which are all connected with each other, that He has created, which are connected all with each other in a manner that they sustain each other, and that one without the other is nothing. He created oxygen before He created the lungs that will breathe oxygen. He created water before someone could drink water. He created the sustenance of every creation of His before He created that creation. And it is only Him who can do that. It is His blessing and mercy that He has given us existence and given us sustenance, which has given us an ability to be His slave. The biggest opportunity that has been given to the creation called man is that we have the opportunity to become His slave. There's nothing bigger of an opportunity given to any other creation that Allah subhanahu wa ta'ala has given to man. That through their own free will, power of choice, reason, and all of the guidance that He has given to us through 124,000 prophets and their successors, were able to become His slave. If a person reaches to that particular position or reaches to that particular height, that person is the greatest of all of His creations. All of His creations are dependent on Him, but they are dependent on Him in existence, but they're not dependent on Him in their own, as human beings are. That they are dependent on Him, but they do not have the choice where they can consider themselves not being dependent on Him. I don't know if you got that.
Yes.
A tree is dependent on Allah subhanahu wa ta'ala, but the tree does not have a choice to become ocean and then depend on Him. The tree does not have a choice to become sun and then dependent on Him. Human beings are those creations that can either be as an animal and be dependent on Him, be a human being and be dependent on Him, be a stone and be dependent on him, be anything in this universe and be dependent on him. Wow. That he has given us this ability to choose who your master is going to be, upon whom are you going to be dependent. The body is automatically dependent upon the will of Allah subhanahu wa ta'ala. There is no choice on the matter. It's just submitting to the will, to the laws that Allah subhanahu wa ta'ala has made. To maintain this body, he has created sustenance. We'll give you a little bit of definition of sustenance and then go connect it with the topic that we have of love of Ahlul Bayt and Muslim. Salawat wa alayhi.
Allahumma salli ala Muhammad al-Bani Muhammad al-Jil Faraj.
When we talk about sustenance, generally the first thing that comes to our mind, or rizq, which is the Arabic term, the first thing that comes to our mind is food and water and so forth, right? But in reality, rizq is everything that Allah subhanahu wa ta'ala has created which is necessary for something to exist. Rizq is every single thing that he has created which is necessary for a something to exist. Any of his creation to exist. Rizq is that which gives them or maintains them existence. See? With that definition, even oxygen is rizq. Because if we do not have oxygen, then our body will die. In that, earth is rizq. In that, the sky is rizq. That protects us from the harmful rays of the sun. The sun is rizq. The stars are rizq. The moon is rizq. Every single thing in this universe is rizq for existence of everything. Imagine if we do not have this planet, if we do not have this solar system, which is connected with the rest of the solar systems and galaxies, everything will collapse. So everything to exist requires this solar system to exist. Were you with me? And every single thing is rizq. Right? Every single thing is rizq. Even the grain of sand, the grain of sand is connected with this universe in the sense that if the grain of sand did not exist, this whole universe will not exist. And only Allah subhanahu wa ta'ala, out of his wisdom and knowledge, can create such a system which is connected to each other in such a way that each and everything is connected as sustenance to each other. Is connected as rizq to each other. And that is why the name Razik, when you want to, for example, the Asma'ul Husna, you cannot say someone is Razik. You say Abdul Razak, for example. Because it is only Allah subhanahu wa ta'ala who can be Razik. Because no other thing can be Razik, because no other thing in their wisdom and knowledge can create this particular system that each and every single thing, even the grain of sand, is connected with each other as rizq. Understood?
Yes.
Even if you want to go further, right now you're looking at me, you don't see me connected with the wall, for example. You see me as I'm connected to the minbar. True? But you do not see me connected to the wall, but the wall is connected with me. But you do not see that, right? If you were to have an electronic microscope, or a telescope, for example. Electron telescopes, they do not exist at the moment, but microscopes, they do exist. If you were to just hypothetically in your imagination have a electronic telescope and start looking at me, what you will see is not this body, but you will see particles. What you will see is just little particles, atoms, or depending on the strength of that, you will see either atoms or you'll see electrons, protons, or you'll see quark, which is the smallest smallest particle that is known to man at the moment. It could be something more, but I don't know. But quark is something that is the smallest particle. When you start looking at me through that telescope, you will see that it is only particles and nothing else, and they're all connected with each other. You will not see anything else. Like, you will not see that I am not connected to the wall, but what you will see is the particles in the air. You will see every single dust particle. And all of that, when you look, will be just particles, and what you will see is just light. And Allah subhanahu wa ta'ala says, Allahu nuru samawati wal ard. Allah subhanahu wa ta'ala is the light of heavens and earth, which means Allah subhanahu wa ta'ala is the light of all of this universe, which means that Allah subhanahu wa ta'ala is the only reality that actually exists in this universe. The rest of the realities that are perceived relatively. The reason why you're able to perceive me not connected to the wall is because of your eyes. But if you were to start looking at me from an electronic telescope, you will perceive that there is nothing of a body but just light. With me? And in reality that is that he is independent in an existence because he's not connected with anything. He's not connected with anything. Everything else is connected with each other, and the way that they are connected, they are called mumkinul wajood. That their connection with each other makes them an existence which is dependent. But Allah subhanahu wa ta'ala is independent in existence. Therefore, whatever relativity or whichever way you're going to be able to perceive Allah subhanahu wa ta'ala, it is only going to be relative. Therefore, you cannot perceive Him. Therefore, you cannot perceive Him. If you can perceive Him, that means that He becomes a creation of yours, which is dependent on your imagination or intellect. And He's not connected or dependent on anything. With me so far? This is to do with the three dimensions, matter. This explanation is for matter. But what about non-matter? What about your soul? What about your soul? Does your soul need to be sustained? Does your soul need to be sustained? Is it certain things which are connected to your soul in a manner that your soul is dependent on those things? That if those things do not exist, then your soul does not exist. Is there a food and water for the soul? Is there risk for the soul? If the soul is not independent in existence, and we do know that it is not independent in an existence, it is dependent. Therefore, there has to be sustenance for the soul. The sustenance of the soul is the remembrance of Allah. The sustenance that is required for the soul to be sustained, for the soul to exist, it is remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. If the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala is not there, hypothetically, you can say the person does not have a soul. Hypothetically, you can say that the person does not have a soul. The Holy Prophet is Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. He said that a human being, mere abhi 30 minute almost 20-25 minute English ke jo aapne kaha tha wo chal rahe hain abhi. A human being dies three types of deaths and lives three types of lives. The first type of death is the death of the body when the soul's connection with the body is severed. The second type of death is the death of his soul. And the death of his soul, if you can listen carefully on that, the death of his soul is when his or her connection with Allah is severed. The third type of death that a human being dies is the death of a community. And the death of the community is when the connection between Amr bil Maruf or Nahi anil Munkar is severed from the community. Three types of deaths, those deaths that we seem to perceive as death, not transfer, but death as we perceive it to be, end. These three types of deaths that we, you know, the body's death is only once you die, right? When the soul gets disconnected, nobody has come back from, although we will be, they will be twice. The first time is now, and then the second time when we will be able to come back to life is on the day of judgment. But that is far away, so we don't have to worry about that day, right? So the death of the body is when the soul's connection is severed, and it is only once for you right now. But how about the death of the soul? How many times the souls died? If you were to have the vision to be able to see the soul, what you will see in North America, in Europe, in the rest of the world, that you are living in a graveyard. Agar aapki aankhein rooh ko de sakein, aapki aankhein to rooh ko nahi dekh sakti. Aapki dil ki aankhein, ya aapki rooh ki aankhein, अगर खुल जाएं और आप देखें, आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरी जो दुनिया जिसके अंदर हम जिंदगी गुजार रहे हैं, दर हकीकत में एक कब्रिस्तान है। एक कब्रिस्तान के अंदर इंसान जिंदगी गुजार रहा है। वो रूहें जिनका ताल्लुक खुदा की याद से मुनक़ते हो गया है, वो मरी हुई चीज है। वो रूह मरी हुई रूह है। ये रूहों का कब्रिस्तान है। इस रूहों के कब्रिस्तान में से अंबिया अलैहिस्सलाम आए कि इस कब्रिस्तान में आके उन रूहों को जिंदगी दें, कि वो जो रूहें मर चुकी हैं, जिनकी खुदा के साथ राबता मुनक़ते हो चुका है, जो कि मरी हुई चीजें हैं, अंबिया अलैहिस्सलाम आए थे कि उन रूहों को दोबारा जिंदगी बख्शें। आसान है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए और जिस्म को जिंदगी बख्श दें, आसान है। ये जो मुश्किल है, वो मुश्किल काम उन्होंने वो किया था कि जो कि रूहों को जिंदा किया, जो मरी हुई रूहें थी उनको जिंदा किया। लेकिन उनके मौजजात में से जो चीज हमारे जहनों में आ जाती है वो यही है कि उन्होंने आके एक मुर्दों को जिंदा किया, लेकिन हकीकत यह है कि नबी आके उन मरी हुई रूहों को दोबारा जिंदगी देता है, जिनकी रूह का राबता खुदा से मुनक़ते हो जाता है। इसी तरह से उनके औसिया भी ये करते हैं, इसी तरह से इमाम अली अलैहिस्सलाम ने, इसी तरह से बाकी के आइम्मा अलैहिस्सलाम ने उन रूहों को जो कि मर चुकी थीं, उनको वापस जिंदगी बख्शी, कि जिन रूहों का राबता खुदा से मुनक़ते हो चुका था, आके उस राबते को बरकरार किया। और ना सिर्फ ये कि सिर्फ उस वक्त के लिए, बल्कि ता कयामत तक अपने आप को इस तरह से बना दिया कि अगर कोई शख्स उनके कदमों, यानी अगर कोई शख्स उनको फॉलो करता है, अगर कोई उनको फॉलो करता है तो मुर्दा रूह जिंदा हो सकती है, मुर्दा रूह जिंदा हो सकती है। यानी उनके पास अभी भी ये कुव्वत है कि अगर रूह मर गई है, रूह को जिंदा करना है ना, कि अपनी मजालिस के अंदर अपनी मजालिस को जुयना लिल मजाल, यानी अपनी मजालिस को खूबसूरती बख्शो जिक्र अली से। मरी हुई चीज खूबसूरत होती है? मरी हुई चीज जब मर जाती है, कोई ये नहीं कहता कि कितनी, हाँ वो शोहदा कि जो मैयत होती है, लाश होती है, वो खूबसूरत होती है इस वजह से कि वो मरी हुई नहीं होती। वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहया, وہ لوگ جو کہ خدا کے رستے میں شہید ہو جاتے ہیں ان کو یہ نہ کہو کہ مرے ہوئے ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں. تو شہید کی جو لاش ہوتی ہے وہ خوبصورت ہوتی ہے کیونکہ وہ زندہ ہوتی ہے, وہ مری ہوئی نہیں ہوتی. ہر چیز جو مری ہوئی ہو وہ خوبصورت نہیں ہوتی. اسی طرح سے جب لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اگر ذکر علی نہ ہو تو کیا مجلس ہے؟ مردہ مجلس ہے. جب مردہ مجلس زندہ ہو جاتی ہے تو پھر وہ خوبصورت ہو جاتی ہے. تو ابھی تک آپ نہیں چاہتے کہ زندہ ہوں؟ انسان کی روح زندہ ہو جاتی ہے کیونکہ ان کے پاس یہ مسیحا ہیں, یہ مسیحا ہیں روحوں کے, مری ہوئی روحوں کو زندگی بخش دیتے ہیں. اور ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے, لمحوں میں انسان کو زندہ کر دیتے ہیں, لمحوں میں روحوں کو زندہ کر دیتے ہیں. کربلا میں حور کو کس طرح سے حور بنایا, کربلا میں حور کو کس طرح سے حور بنایا, کربلا میں حور نے وہی محبت جو اس کے دل میں تھی امام حسین کی, اس محبت نے اس کو اس مرگ سے بچا دیا کہ جو ہمیشہ کی مرگ تھی, اس موت سے بچا دیا جو کہ ہمیشہ کی موت تھی. کیا دیکھا, جنت اور دوزخ کے درمیان میں خود کو پایا, ہاتھوں کو باندھ لیا, کمر کو جھکا دیا, کندھوں کو جھکا دیا, غلام کی طرح مولا کے پاس آ گیا, میری روح کو زندہ کر, میری روح کو زندہ کر دے, میں معافی چاہتا ہوں. مولا نے کہا زندہ کیا, تمہارے گناہوں کو معاف کیا, تم جس طرح سے تمہاری ماں نے ہول رکھا تھا نام اس طرح سے تم ہو. تو یہ کیا مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس اتنے مسیحا ہیں روحوں کے اور ہماری روحیں مری ہوئی ہوں, کہ ہماری روح کا کنیکشن خدا کے ساتھ منقطع ہو جائے, کہ ہماری روح کے اندر اتنی طاقت نہ ہو کہ جب نماز کا وقت آئے تو خدا کے ساتھ رابطے کو قائم کرے. قد کیا کہتے ہیں, قد قامت الصلاہ کیا کہتے ہیں, قد قامت الصلاہ. اب کھڑے نہ ہو جائیے گا کیونکہ جنرلی قد قامت الصلاہ پہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. قد قامت الصلاہ کا کیا معنی ہے؟ نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ, نہیں, قد سون جلدی نزدیک, قامت الصلاہ قاف الف میم تائے مربوطہ, تائے مربوطہ جو ہے وہ مونس کی علامت ہے. فاطمہ, فاطمہ یہ لفظ مونس ہے. کس طرح سے پتہ مونس ہے؟ کیونکہ یہ تا مربوطہ جو تے اس کے اوپر دو نقطے ہوتی ہیں, جس لفظ کے ساتھ تا مربوطہ ہوتا ہے وہ مونس لفظ ہوتا ہے. عربی کے اندر مونس اور مذکر لفظ ہوتے ہیں, اسی کے مطابق پھر پروناؤنز لگتے ہیں. صلاح سواد کیا, الف لام الف, سواد لام الف اور تا مربوطہ. تو یہ جو قامت ہے یہ صلاح کے لیے, آپ کے لیے نہیں ہے, کیونکہ صلاح مؤنث ہے اور یہ قامت صلاح ہے یہ بھی مؤنث ہے, یہ دونوں مؤنث ہیں. تو اگر اسی معنی میں لینا ہے, اگر اس معنی کے اندر آپ لیں تو معنی یہ بنتا ہے کہ نزدیک ہے کہ نماز کھڑی ہو جائے گی, نماز کھڑی ہو جائے گی. کھڑی کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ جو جو بیٹھی ہو. بیٹھی ہوئی چیز کو کس طرح سے کھڑا کیا جاتا ہے؟ خود سے اٹھتی ہے نا, بیٹھی ہوئی چیز یا تو خود سے اٹھتی ہے یا اسے اٹھایا جاتا ہے. یہ کس طرح سے نماز کھڑی ہو جاتی ہے؟ کیونکہ جب وہ مومن جب نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کا کنیکشن خدا کے ساتھ ہو جاتا ہے تو اس کی نماز کھڑی ہوئی نماز ہے. لیکن اگر خدا کے ساتھ رابطہ ہوا ہی نہیں تو جتنی مرضی دفعہ کہہ دیا جائے قد قامت الصلاۃ, وہ نماز بیٹھی ہوئی ہے. وہ کھڑی تب ہوتی ہے جب اس کا کنیکشن خدا کے ساتھ ہو جاتا ہے. زندگی جب ملتی ہے تو انسان خود سے کھڑا ہوتا ہے, مردے کو اٹھانا پڑتا ہے. مردے کو یا ایک ضعیف شخص کو اٹھانا پڑتا ہے. تو در حقیقت میں یہ سب چیزیں ہونے کے باوجود ہماری روحیں کیوں مردہ ہیں؟ سوال ہے, اس کا جواب بھی ہے, لیکن سوال پوچھ رہے ہیں کیوں مردہ ہیں. جب انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام امام سے پوچھا گیا کہ امام, یعنی انہوں نے شیعوں کے حوالے سے کہ بھائی شیعہ آپ کے کون ہوتے ہیں, کہ امتحنو شیعتنا عند مواقیت صلاتہم, انہوں نے کہا کہ ہمارے شیعوں کو اگر تم جاننا چاہو کہ ہمارے شیعہ کون ہیں, یعنی کیا, یعنی وہ لوگ جنہوں نے جس مقصد کے لیے ہم خلق کیے گئے تھے اس مقصد کو پا لیا, جن کی کہ روحیں زندہ ہیں, اگر تم دیکھنا چاہو ہمارے شیعہ کون ہیں تو ان کا امتحان لو نماز کے وقت میں. یعنی اگر تم ایک گھر کے اندر ہو اور نماز کا وقت ہو جائے اور وہ شخص اس سے پہلے وضو کر کے جا نماز پہ ہو وقت سے پہلے, تو وہ ہمارا شیعہ ہے, وہ ہمارا شیعہ ہے, کیونکہ اس کی روح کا رابطہ خدا کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, مردہ نہیں ہے. یہ شیعہ کا ہمیشہ رابطہ خدا کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے. اور کس طرح سے کنیکٹ رہتا ہے؟ کیونکہ وہ جہاں پہ امام قدم رکھتا ہے ادھر وہ اپنا قدم رکھ دیتا ہے, ہر قدم امام اٹھاتا ہے اور شیعہ ادھر قدم رکھ دیتا ہے, امام چلتا جاتا ہے وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا جاتا ہے, اور ہمیشہ اس کی روح کا کنیکشن خدا کے ساتھ ہوتا ہے. صحیح, یہاں تک صحیح ہے. یہ ایک اور چیز کو ایکسپلین کر دیں, پھر فضائل علی کے اوپر تھوڑی سی جو ہے وہ سوچا تھا کہ آج بات ہو, کیونکہ ہم نے جو یہ نا یہ بات شروع کر دی تھی نا کہ علی کے ذکر کے ساتھ مجالس کو کیا خوبصورت بناؤ, خوبصورتی یعنی زندہ کرو, زینت بخشو. سے یہ کمیونٹی کی جو ڈیتھ ہے یہ کس طرح سے آتی ہے کہ جب کمیونٹی کا رابطہ امر بالمعروف علی المنکر سے منقطع ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. جو بھی کمیونٹی امر بالمعروف علی المنکر جس کے اندر نہیں ہوتا وہ مری ہوئی کمیونٹی ہے, یعنی انسان ایک مری ہوئی کمیونٹی میں زندگی کر رہا ہے. مردار کے اندر وہ دیکھیں آپ نے, جب ایک چیز مر جاتی ہے تو اس کے اندر کیڑے مکوڑے پیدا ہوتے ہیں, اس کے اندر کبھی کوئی خوبصورت چیز پیدا نہیں ہوئی, اور وہ اسی چیز میں جس میں پیدا ہوتے ہیں اسی کو کھا جاتے ہیں. جس چیز میں پیدا ہوتے ہیں وہ اسی چیز کو کھا جاتے ہیں. وہ لوگ جو کہ مری ہوئی کمیونٹیز کے اندر زندہ ہیں وہ انہی کیڑوں کی طرح ہیں کہ جس چیز میں زندہ ہوتے ہیں اسی کو کھا جاتے ہیں. اگر کمیونٹی کا ربط امر بالمعروف نہیں منکر کے ساتھ ہے تو وہ ایک زندہ چیز میں زندگی کر رہے ہیں. زندہ چیز جیسا باغ ہے, خوبصورت باغ ہے, زمین ہے, زندہ چیزوں کے اندر زندگی کر رہے ہیں. امام حسین نے دیکھا کہ امت جو ہے وہ مر گئی ہے, امر بالمعروف نہیں منکر نہیں ہو رہا, اس لیے امام نکلے کہ امر بالمعروف نہیں منکر کو کریں اور لوگوں کو سکھائیں تاکہ لوگ کمیونٹی زندہ ہوں. تو جس کمیونٹی کے اندر مجلس عزا ہوتی ہے, جو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی عزا کرتے ہیں, کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کمیونٹی مری ہوئی ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کمیونٹی مری ہوئی ہو؟ اگر مجلس عزا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم ہو رہی ہے اور یا تو پڑھنے والا یا سننے والے یا کوئی بھی شخص, دو ہو ایک ہو, حتیٰ ایک بھی اگر ہو اور وہ کمیونٹی کے اندر امر بن معروف نہیں منکر کرتا رہے, کمیونٹی کا رابطہ امر بن معروف نہیں منکر سے منقطع نہیں ہوگا. لیکن جب کوئی بھی نہ بولے, جب کوئی بھی بات نہ کرے, پھر کیا ہے؟ مری ہوئی کمیونٹی. تو جو شخص امر بن معروف نہیں منکر کر رہے نا آپ کو, اس کا جا کے ہاتھ چومیں, کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کی کمیونٹی زندہ ہے. فضائل امام علی علیہ السلام اتنے زیادہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر کے اندر خطبے کے اندر کہا کہ ان کے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ اگر کوئی شخص تمہیں آ کے علی کی فضیلت کو بیان کرے تو اسے ایکسیپٹ کر لو. اگر کوئی شخص بھی آئے اور تمہیں آ کے بتائے کہ یہ علی کی فضیلت ہے تو اسے ایکسیپٹ کر لو, کیونکہ اس کے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں, اگر ہر کوئی اس پوری دنیا کے اندر جو 7 بلین لوگ ہیں, اگر سب کے سب آ کے ہمیں ایک فضیلت امام کی بتائیں, اسے ایکسیپٹ کر لو, کیونکہ اس کے فضائل کی کوئی حد نہیں ہے. اس کے فضائل کی کوئی حد نہیں ہے. اس کے علاوہ نے کہا کہ قرآن کے اندر جہاں پہ بھی خدا نے کسی مومن کو خطاب کیا ہے تو پہلے علی کو خطاب کیا ہے. اگر خدا نے قرآن کے اندر کسی کو عزت اور آنر کے ساتھ خطاب کیا ہے تو پہلا مخاطب خدا کا علی ہے. علی جس زمین پہ چلتا ہے اس نیچے, اس کے پاؤں کے نیچے کی زمین در نجف بن جاتی ہے. جہاں قدم رکھتا ہے نیچے در نجف بن جاتی ہے. در نجف کیا ہے؟ یہ در نجف وہ ہے جو کہ علی کے فضائل کو پڑھتا ہے.
اور جو
علی کے فضائل کو پڑھتا ہے, جب آپ در نجف کو دیکھتے ہیں تو در نجف کو دیکھنے کا ثواب ایک حج اور عمرے کے برابر ہے. نہیں سمجھے آپ؟ جو علی کے فضائل پڑھ رہا ہے اس کو صرف دیکھنے کیا ثواب ایک حج اور عمرے کا ہے. اگر در نجف کے اندر یہ طاقت ہے تو اگر کوئی انسان پڑھے تو پھر اس کے چہرے کو دیکھنا پھر واقعاً عبادت ہوگی. اے علی, اگر تم نہ ہوتے تو منافق اور مومن کے اندر کوئی فرق نہ ہوتا. مومن کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. مومن کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. لیکن مومن ثابت کیسے ہوتا ہے؟ علی ثابت کرتا ہے مومن ہے یا نہیں ہے. علی ثابت کرتا ہے کہ مومن ہے یا نہیں ہے. علی کے فضائل بہت ہیں, ان فضائل کو بیان کرنا چاہیے. لیکن ان فضائل کو بیان کرنے سے پہلے رسول نے 23 سال علی کے فضائل کو بیان کرتے رہے, لیکن تھوڑا تھوڑا کبھی وسیع کہا, کبھی اپنا بھائی کہا, مختلف جگہوں پہ تھوڑے تھوڑے فضائل بیان کرتے رہے. لیکن 23 سال کی محنت کے بعد 1 گھنٹے میں علی کے جو فضائل بیان کیے, یعنی کیا؟ یعنی امت کو 23 سال پریپیئر کیا کہ 1 گھنٹے کے فضائل علی کے پڑھ دیں. پہلے دن جس دن کہا گیا کہ دعوت ذوالعشیرہ ہے, قول لا الہ الا اللہ تفلحو, جب علانی اعلان کر دیا, دعوت ذوالعشیرہ ہو گئی, وہاں پہ ایک چھوٹا سا فضیلت جو ہے وہ بیان کر دی, امام کی ایک فضیلت بیان کر دی. لیکن لوگوں کو 23 سال پریپیئر کیا, یہ باتیں ذرا غور سے سنیے گا, 23 سال امت کو پریپیئر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تاکہ 23 سال کے بعد غدیر خم کے اندر علی کے 1 گھنٹے فضائل پڑھ دیں. کیوں کیا؟ کیونکہ اگر 23 سال پریپیئر نہ کرتے نا اور گھنٹے کے فضائل پہلے دن پڑھ دیتے تو کوئی علی کو کہہ رہا تھا کہ وہ اللہ ہے, کیونکہ اس کی سمجھ میں کہ علی بشر نہیں ہے. علی بشر نہیں ہے. اگر بشر نہیں ہے تو پھر خدا ہے. یعنی کیا کیا؟ پہلے لوگوں کو توحید سمجھائی علی کے فضائل کو بیان کرنے سے پہلے. علی کے فضائل کو بیان کرنے سے پہلے توحید سمجھائے, پھر نبوت سمجھائے, پھر قیامت سمجھائے, پھر عدل الہی سمجھایا, اور آخر میں امامت سمجھائی. آخر میں علی کے فضائل کو بتایا تاکہ کوئی شخص علی کو خدا نہ کہے بلکہ کہے کہ علی خدا کا بندہ ہے. علی خدا کا بندہ ہے. یہ آج ہمارے درمیان میں یہ مسئلہ کیوں ہے؟ ہمارے درمیان میں مسئلہ کیوں ہے کہ یہ غلو کیوں ہوتا ہے؟ نصیریت کی بو ہمارے شعر و شاعری کے اندر, تقریروں کے اندر کیوں ہوتی ہے؟ کیوں لوگ اس سمت میں جاتے ہیں کہ علی خدا ہے؟ کیونکہ ابھی توحید سمجھ میں نہیں آئی, ابھی نبوت سمجھ میں نہیں آئی, ابھی قیامت سمجھ میں نہیں آئی, ابھی عدل الہی سمجھ میں
نہیں ابھی روح کی طہارت سمجھ میں نہیں آئی, ابھی فنا کا مقام کیا ہوتا ہے سمجھ میں نہیں آئی. ان تمام چیزوں کو سمجھانے کے بعد جب علی کے فضائل پڑھے جائیں تو ہر شخص کہتا ہے کہ علی خدا کا بندہ ہے.
نعرہ حیدری
یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر.
کسی کو کوئی شرک کا مسئلہ نہیں ہوتا. یہ کیوں ہمارے ساتھ یہ ہوا؟ کیونکہ جن لوگوں نے فضائل علی کو امت تک پہنچایا انہوں نے پہلے توحید کو نہیں سمجھایا, انہوں نے پہلے نبوت کو نہیں سمجھایا, انہوں نے پہلے قیامت کو نہیں سمجھایا, انہوں نے پہلے عدل الہی کو نہیں سمجھایا, روح کی طہارت کو, اخلاق کو, عرفان کو نہیں سمجھایا. اب جب ان تمام چیزوں کو نہیں سمجھایا تو وہ سنت نبوی کے اوپر عمل نہیں کیا تو ظاہر ہے کہ رزلٹ تو نہیں ملے گا, رزلٹ تو نہیں ملے گا. رزلٹ تو پھر یہی ہوگا کہ سب لڑ رہے ہوں گے کہ بھئی یہ شخص منکر ہو گیا فضائل کا, یا علی کے فضائل کا منکر ہے, یا کوئی یہ ہوگا یہ نصیری ہو گیا. علی کے فضائل کا منکر کون ہو سکتا ہے؟ علی کے فضائل کا منکر وہ ہوگا جو عدل کے فضائل کا منکر ہے. جو عدل کے فضائل کا منکر ہے وہ علی کے فضائل کا منکر ہے, جو صبر کے فضائل کا منکر ہے وہ علی کے فضائل کا منکر ہے, جو شجاعت کے فضائل کا منکر ہے وہ علی کے فضائل کا منکر ہے, جو تقوی کے فضائل کا منکر ہے وہ علی کے فضائل کا منکر ہے, جو ایمان کے فضائل کا منکر ہے وہ علی کے فضائل کا منکر ہے. جب تک انسان عدل کے فضائل کا منکر نہیں, علی کے فضائل کا منکر نہیں, بلکہ عدل کے فضائل کو سمجھ کے علی کے فضائل سمجھ میں آتے ہیں. جب عدل کا ہی نہیں پتا کہ عدالت کیا ہوتی ہے تو علی کے فضائل کیسے سمجھ میں آئے؟ کہ جو عدل کے سب سے اعلیٰ درجے پہ ہو, جو عدل کے سب سے اعلیٰ درجے پہ ہو. جب عدل کی کوئی آپ سے تعریف پوچھ لے کہ عدل کس چیز کو کہتے ہیں اور آپ اس کو کوئی تعریف نہ دے سکیں تو علی جو کہ عدل کے سب سے اونچے لیول پہ ہے کس طرح سے پتہ لگے گا کہ علی عادل کیسے تھا؟ علی کی فضیلت کس طرح سے پتہ لگے گی؟ عدل یعنی ہر وہ چیز جس کی جو جگہ ہے وہاں پہ رکھ لے, ہر وہ چیز جس کی خدا نے جو جگہ بنائی ہے اس کو اس کی جگہ پہ کیا رکھ دیں. جب ہر ایک چیز جس طرح سے جدھر خدا نے بنائی ہے اس کو آپ وہاں پہ رکھ دیں گے تو خوبصورتی اور عدل ظاہر ہو جائے گا, جس طرح کہ اس کی پوری کائنات میں خوبصورتی اور عدل ظاہر ہے. لیکن کائنات کے اندر اس نے اپنے اختیار کے ساتھ, ارادے کے ساتھ ہر ایک چیز کو اپنی اپنی جگہ رکھ دیا اور انسان کو یہ اختیار دیا کہ اب تو اگر چاہے تو نماز کو اپنی نماز کی جگہ پہ رکھ, اگر چاہے تو روزے کو اپنی روزے کی جگہ پہ رکھ, اگر چاہے تو تولا کو اپنی جگہ پہ رکھ, تبرلا کو اپنی جگہ پہ رکھ, امر بالمعروف نہی عن المنکر کو اپنی جگہ پہ رکھ, حج کو اپنی جگہ پہ رکھ, خمس کو اپنی جگہ پہ رکھ, زکوٰۃ کو اپنی جگہ پہ رکھ, توحید کو اپنی جگہ پہ رکھ, امامت کو اپنی جگہ پہ رکھ, نبوت کو اپنی جگہ پہ رکھ, قیامت کو اپنی جگہ پہ رکھ, عدل الہی کو اپنی جگہ پہ رکھ, اخلاق کو اپنی جگہ پہ رکھ. اگر اپنی جگہ پہ نہیں رکھتا تو ظالم ہے, اگر نہیں رکھتا تو تو ظالم ہے. میری ہوئی بنائی ہوئی جگہ سے اس کو ہٹا نہیں سکتے. مثلا کیا خدا نے ایک چیز کو واجب کیا, میں کہتا ہوں مستحب ہے. خدا کہتا ہے واجب ہے, میں کہتا ہوں کیا مستحب ہے. مثلا حجاب واجب ہے, بہن کہتی ہے بھائی مستحب ہے, اگر ہو تو ٹھیک ہے. اب آپ کے لیے کہہ دیں, آپ کو آلریڈی پتا ہے. کہیں کہ جی یہاں پہ اولیت اور ان چیزوں کا مسئلہ نہیں ہو رہا, یہاں پہ یہ نہیں کہ بھائی نماز بہتر ہے یا روزہ بہتر ہے یا اعضاء بہتر ہے, نہیں, یہاں پہ بہتری کا مقصد نہیں ہے. یہاں پہ جس کی جو جگہ خدا نے منتخب کر دیا جب انسان اس کو ادھر رکھ دیتا ہے تو تمام چیزیں جب اپنی جگہ پہ آ جاتی ہیں تو عدل برقرار ہوتا ہے اور ہر ایک چیز خوبصورت پھر لگتی ہے, ہر ایک چیز خوبصورت لگتی ہے. لیکن اگر نماز کی جگہ کو ہٹا کے کسی اور چیز کو رکھ دیں تو خوبصورت نہیں لگتی. اب یہ جو چہرہ ہے, ناک کی اپنی جگہ ہے, آنکھ کی اپنی جگہ ہے, ہونٹوں کی اپنی جگہ ہے, جس طرح سے خدا نے اپنے اختیار اور ارادے سے مجھ سے نہیں پوچھا کہ میں ناک کو کہاں لگاؤں، آنکھوں کو کہاں لگاؤں، ہونٹوں کو کہاں لگاؤں، مجھ سے نہیں پوچھا، اس نے ہر ایک چیز کو اپنی اپنی جگہ لگا دیا۔ اگر میرا ناک اپنی جگہ سے ہٹ جائے، ناک اپنی جگہ سے ہٹ جائے، ہونٹوں پہ آ جائے، ہونٹ ناک کی جگہ پہ چلے جائیں، یہ خوبصورت چیز ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ ابھی بھی ہے، لیکن خدا نے خود کہا ہے کہ اس نے احسن تقویم کے اندر انسان کو خلق کیا ہے، یعنی جس طرح سے ہر ایک چیز کی جگہ ہو سکتی تھی، اس سے بہتر اور نہیں ہو سکتی۔ تو جو شخص اپنے جسم کو دیکھ کے، چہرے کو دیکھ کے خدا سے کہتا ہے خدایا میرے ناک کو کیوں بڑا بنایا، آنکھوں کو کیوں چھوٹا کیا، وہ حقیقت میں خدا سے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بہتر پتا تھا کہ کس طرح سے احسن تقویم ہوتی ہے۔ خدا کو پتا ہے کہ احسن تقویم کیا چیز ہوتی ہے۔ اسی طرح سے انسان کا دین بن جاتا ہے، نماز کی جگہ پہ جب کسی اور چیز کو بٹھا دے، روزے کی جگہ پہ کسی اور چیز کو بٹھا دے، حجاب کی جگہ پہ کسی اور چیز کو بٹھا دے، داڑھی کی جگہ پہ کسی اور چیز کو بٹھا دے، اعضاء کی جگہ پہ کسی اور چیز کو بٹھا دے، ماتم کی جگہ پہ کسی اور چیز کو بٹھا دے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی جگہ پہ کسی اور چیز کو بٹھا دے، اور پھر بعد میں کہا کہ یہ تو فطری دین ہے، خوبصورت دین ہے، اس دین کی طرف آؤ، دیکھنے والا کہے گا یہ کیا چیز ہے، یہ جس کو تو کہہ رہا ہے کہ خوبصورت ہے، فطری ہے، نیچرل ہے، سب سے بہترین دین ہے، یہ کیسا دین ہے، میں کیوں اس کے نظر، یہ تو ڈرونا ہے، یہ تو مشق شدہ ہے، یہ تو جلا ہوا ہے، یہ تو جو چیزیں جس جگہ پہ ہونی چاہیے وہاں پہ نہیں ہے۔ اس نے اگر میرے چہرے کے ساتھ یہ ہو جائے اور کہیں کہ دیکھو اس بندے کے پاس جاؤ، اس کو اپنے گھر میں رکھو، میں صرف تصور آپ کے ذہنوں میں بنا رہا ہوں، ضروری نہیں کہ آپ اس تصور کو اپنے تصور میں لے آئیں کہ اس طرح سے ہو، اور کوئی شخص کہے کہ اس کو اپنے گھر میں رکھو، اس کا خیال کرو، اس کی عزت کرو، اس کی میں مجھے شکل دیکھ کے ڈر آتا ہے، مثلا جو نامناسب سرتی ہیں شکل دیکھ کے ڈر آتا ہے، میرے تو بچے ڈر جائیں گے اس کو گھر میں رکھوں گا، تو بہتر ہے کہ اس کو گھر میں نہ رکھوں، اسے اس جگہ پہ رکھوں جہاں پہ کبھی کبھی آ کے اس کو دیکھ لوں۔ اور لوگ جو کہ سمجھدار ہوں گے وہ مجھے اس جگہ پہ رکھیں گے جہاں پہ لوگ ٹکٹ لے کر آئیں گے، ٹکٹ رکھیں گے کہ ٹکٹ دیں گے اور اس عجوبے کو جا کے دیکھیں گے صرف تھوڑی دیر کے لیے۔ کیا ہو رہا ہے کہ دین کی جگہ کیونکہ ہٹا دیا، اب ایک عجوبہ سا بن گیا ہے، اور لوگ صرف ٹکٹ خرید کر اسے دیکھنے آتے ہیں، دیکھ کے پھر گھر چلے جاتے ہیں، گھر نہیں لے کے جاتے ہیں، اور دین ہمارا مدرسوں میں رہ گیا، دین ہمارا لائبریریز میں رہ گیا، دین ہمارا کتب میں رہ گیا، دین ہمارا گھر نہیں پہنچا۔ کیوں نہیں پہنچا؟ اگر خوبصورت ہوتا جس طرح کے وہ ہے، اگر اس طرح کا ہوتا تو کون ہے جو اسے گھر نہ لے کے جاتا؟ کون ایسا شخص ہے جو اس کو گھر نہ لے کے جاتا؟ جب تک آپ ان چیزوں کی جگہ کو نہیں سمجھیں گے، ان چیزوں کو ان کی جگہ پہ نہیں رکھیں گے، آپ کے دین کی طرف کوئی نہیں آئے گا، بلکہ یہ بچے اس کو لوٹا دیں گے آپ کو۔ یہ بچے کہیں گے کہ یہ واپس لے لو، یہ ہمیں نہیں چاہیے، اس کا ہمیں کیا فائدہ؟ ایک پروڈکٹ آپ خریدیں، مثلاً ایک آپ گاڑی لیں، گاڑی لیں اور اس گاڑی کے اندر فار ایگزامپل ایئر کنڈیشننگ کام نہ کرے، آپ کہیں گے کہ مینوفیکچرر کو ریٹرن کر دو، مجھے یہ گاڑی نہیں چاہیے۔ کیوں نہیں چاہیے بھائی؟ ایئر کنڈیشنر کام نہیں کر رہا، چھوٹی سی چیز ہے، خیر ہے، مجھے نہیں چاہیے۔ ہمارے جو بچے ہیں، اگر ہم ان بچوں کو وہ اسلام، اسلام ناب محمدی، اسلام ناب محمدی آپ نے کافی دفعہ سنا ہوگا نا، اسلام ناب محمدی وہ اسلام ہے جو کہ ہر ایک چیز کو اپنی اپنی جگہ پہ رکھ دیتا ہے۔ جب وہ اپنی اپنی جگہ پہ ہر ایک چیز کو رکھ دیتا ہے تو وہ پیور ہو جاتا ہے، وہ ناب ہو جاتا ہے، وہ قیمتی ہو جاتا ہے، وہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اسلام ناب محمدی بچوں کو نہیں دیتے تو وہ اس دین کو ریٹرن کر دیں گے۔ آج کہ دنیا میں ہمارے بہت سارے یوتھ متاسفانے اپنے آپ کو ایتھیسٹ اور ایگنوسٹک کہتے ہیں، جو کہ مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، شیعہ گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، سید گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، وہ اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہتے ہیں۔ جب فرائیڈے نائٹ آتی ہے یا سیٹرڈے نائٹ آتی ہے، آپ ان لوگوں کو جن جگہوں پہ پائیں گے وہاں پہ ایتھیسٹ اور ایگنوسٹک ہی پائے جاتے ہیں۔ حتیٰ وہاں پہ کرسچن اور جوز جو واقعاً کرسچن اور جوز ہوتے ہیں نہیں جاتے ہیں، اور ہمارے بہت سارے بچے اس طرح سے ضائع ہو چکے ہیں۔ یہ مسئلہ ہماری وجہ سے، خدا اس پہ دھیان دیں، توجہ دیں۔ ہمارا دین دین فطرت ہے، ہمارا دین خوبصورت دین ہے، ہمارا دین وہ دین ہے جس کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہوں، جس کو دیکھ کے لوگ نزدیک آئیں، جو اس دنیا میں بھی لوگوں کو فائدہ دے اور اس فائدے کا دیکھنا ان کو روز محشر میں ملے۔ حقیقت میں امام حسین نے اس اسلام ناب کے لیے قربانی دی، انہوں نے اس خوبصورت چیز کے لیے قربانی دی، رسول کی بیٹیوں نے اس چیز کے لیے قربانی دی جو کہ واقعاً خوبصورت ہے۔ اس مجلس عزا یا ہر مجلس عزا کے اندر جب واقعاً اسلام ناب محمدی کے حوالے سے بات ہوتی ہے، ایک نور اٹھتا ہے جو کہ پوری کی پوری کائنات میں منور، یعنی وہ نظر آتا ہے، وہ جہاں پہ نظر آتا ہے ملائکہ اس کی طرف کھینچے جاتے ہیں، خوبصورت چیز ہوتی ہے، وہ کھینچے آتے ہیں، اور جب وہ واپس جاتے ہیں تو دوسرے ملائکہ جب ان سے ملاقات کرتے ہیں تو ان سے ایک ایسی خوشبو آ رہی ہوتی ہے کہ ملائکہ پوچھتے ہیں کہ یہ خوشبو، یہ عطر کہاں سے ملا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں مجلس عزائے حسین سے ہو کے آ رہا ہوں، میں مجلس عزائے حسین سے ہو کے آ رہا ہوں، اور یہ خوشبو اس مجلس کی ہے۔ جس مجلس میں اسلام ناب محمدی کے حوالے سے بات ہوتی ہے، واقعاً وہ اس کے اندر یہ عطر، یہ خوشبو ہوتی ہے۔ ملائکہ کہتے ہیں کہ ہم بھی جا سکتے ہیں، وہ مجلس ختم ہو گئے، اور وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کہاں پہ ذکر حسین، کہاں پہ فضائل علی، کہاں پہ قرآن، یعنی کیا، یعنی وہ تمام چیزیں جو کہ اسلام ناب محمدی ہیں کہاں پہ ہو رہی ہیں، تاکہ ہم بھی جا کے اس مجلس میں شرکت کریں اور اس عطر کو لے کر آئیں۔ جہاں پہ اسلام ناب محمدی کے حوالے سے بات ہوتی ہے، اس مجلس کے اندر بیوی بھی آتی ہیں، اس مجلس میں بی بی فاطمہ زہرا سلام علیہا آتی ہیں۔ ایک بھائی تھا مجھے بتا رہا تھا کہ 8 ربیع الاول کے بعد جو 9 ربیع الاول کی تقریب ہوتی ہے، اس نے کہا کہ میں بچوں کو نہیں لے کے جا سکتا اس میں، وہ تقریب ایسی ہوتی ہے کہ اس میں میں اپنے بچوں کو نہیں لے کے جا سکتا۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ کیوں جاتے ہیں اور آپ اس تقریب کے اندر کیوں شرکت کرتے ہیں، اس تقریب کو کیوں کیا جاتا ہے؟ اگر آپ کے بچوں کے لیے وہ مناسب نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ جب امام حسین کی جب مجلس ہوتی ہے یا جشن، کہہ لیں کہ اس کے اندر بی بی آتی ہیں، تو جو جگہ اپنے بچوں کے لیے آپ مناسب نہیں سمجھتے، وہ آپ بی بی فاطمہ کے لیے کیسے مناسب سمجھ لیتے ہیں؟ جس کے اندر آپ کو بچوں کا لحاظ ہوتا ہے کہ بچے نہ جائیں، اس میں بی بی کو کس طرح سے؟ حقیقت یہ ہے کہ جب بی بی آتی ہیں بی بی، یہ حقیقت ہے، ان کی توجہ ہماری طرف ہوتی ہے، ہمارے چہروں کو دیکھ پاتی ہیں، ہمارے دلوں کو دیکھ پاتی ہیں، ہمارے جو دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں ان کو دیکھ پاتی ہیں، ان کے بچے کے مصائب میں، اس کی تکلیفوں میں، ان کی بیٹی کے مصائب میں، تکلیفوں میں جب ہم روتے ہیں، آنسو دیکھ پاتے ہیں۔ حقیقت ہے اس بات میں۔ بی بی سکینہ سلام علیہا یزید کے دربار میں، بی بی سکینہ کہتے ہیں کہ اے یزید، اگر تو چاہے تو میں تجھے اپنا ایک خواب بتاؤں۔ بی بی سکینہ سلام اللہ کہتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور آسمان کے دروازوں سے کھل کے ایک نور نیچے آتا ہے. جیسے نور نیچے آتا ہے میں اپنے آپ کو دیکھتی ہوں کہ میں ایک باغ میں کھڑی ہوں. اس باغ کے اندر ایک قلعہ ہے, ایک محل ہے, اور مجھے میں جب اس کو اس قلعے کے اس محل کے اندر جاتی ہوں تو وہاں پہ پانچ ہستیاں ہوتی ہیں. پانچ جو ہستیاں ہوتی ہیں, میں خادم سے, وہاں پہ خادم بھی ہوتے ہیں, میں خادم سے پوچھتی ہوں کہ یہ کون ہیں. تو خادم بتاتا ہے کہ یہ آدم ہیں, یہ نوح ہیں, یہ موسیٰ ہیں, یہ ابراہیم ہیں, اور یہ آپ کے جد ہیں. جد کی کیا حالت ہوتی ہے؟ اپنے ہاتھ کو اس طرح سے رکھ کے گریے میں مشغول ہوتے ہیں, بال پریشان, بال بکھرے ہوئے, محاسن پہ ہاتھ گریا. خادم بتاتا ہے کہ یہ ابھی اس محل کے رہنے والے سے ملنے جا رہے ہیں. پوچھتی ہیں کون ہیں وہ؟ آپ کے بابا ہیں, یہ محل آپ کے بابا کا ہے, امام حسین علیہ السلام کا ہے, اور خدا نے یہ محل ان کو ان کی صبر کی وجہ سے دیا ہے. جس صبر سے انہوں نے شہادت کو, قربانی کو دیا, یہ اس کا اجر ہے. پھر بی بی کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا میرے جو جد ہیں جو اس حالت میں تھے, میں ان کے پاس گئی. میں پاس جا کے کہتی ہوں کہ واللہ, خدا کی قسم, امت نے ہمارے مردوں کو کاٹا, قتل کیا, ان کا خون بہایا, خون بہانے کے بعد انہوں نے ہمیں خیموں کو ہمیں لوٹا, خیموں کو لوٹا, تماچے لگے, ہم پہ ظلم ہوئے, ہمیں اسیر کر کے, ہمیں اسیر بنا کے لے کے گئے. بی بی شکایت لگا رہی ہے, بی بتا رہی ہے کہ کیا ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بیٹی چپ ہو جا, میرا دل ٹوٹ رہا ہے, تو جو رو رہی ہے, تو جو یہ باتیں کر رہی ہے, میرا دل ٹوٹ رہا ہے. انبیاء کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو میری امت نے میرے بچے کے ساتھ کیا کیا. یہ انبیاء کون ہیں؟ یہ وہی انبیاء ہیں جن کو مصائب حضرت جبرائیل نے سنائے تھے. پہلی مجلس حضرت آدم, انسان خلق ہوا تو پہلی مجلس منعقد ہوئی. جبرائیل نے جب بتانا شروع کیا, حسین کا نام آیا, حضرت آدم رونے لگے, حسین, حضرت آدم رو پڑے. کہا یہ کیا نام ہے, یہ کس کا نام ہے کہ یہ نام آتا ہے اور میں رو پڑتا ہوں, کیوں ہے ایسا؟ تو حضرت جبرائیل نے بتایا کہ یہ حسین وہ ہے جس کو کربلا میں پیاسا بھوکا شہید کیا جائے گا. بی بی کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پانچ بیبیاں ہیں, ان کے اندر ایک بی بی بال بکھرے ہوئے, ہاتھ میں ایک خون بھرا کرتا ہے, ہاتھ میں ایک خون بھرا کرتا ہے, کہ جب یہ بی بی اٹھتی ہے تو تعظیم میں باقی کی بیبیاں اٹھ جاتی ہیں, اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, یہ بی بی رو رہی ہے. میں خادم سے پوچھتی ہوں کہ یہ کون ہے؟ خادم مجھے بتاتا ہے کہ یہ تمہاری, یہ فاطمہ زہرا ہیں. کہتی ہیں کہ میں بی بی کے پاس دوڑ کے جاتی ہوں اور بی بی مجھے اپنے آغوش میں لے لیتی ہیں. میں بی بی کو بتاتی ہوں کہ بی بی ہمارے ساتھ کیا ہوا, میں بتاتی ہوں کہ کس طرح سے ہمیں زندان کے اندر رکھا گیا. یہ جو زندان تھا جامع مسجد اور یزید کے دربار کے پاس ایک گھر تھا جو کہ کھنڈر ہوتے ہیں نا, جس میں کھنڈر آپ نے دیکھے, کھنڈر تھا, ایک گھر تھا جو کہ کھنڈر ہو چکا تھا. اور جو اسیران ہیں وہ کہتے تھے کہ ان لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمیں شہید کر دیں, یہ ہمیں اس طرح کے گھر میں رکھ رہے ہیں کہ یہ چھت ہم پہ گر جائے, یہ چاہتے ہیں کہ یہ چھت ہم پہ گر جائے. ایک ایسا زندان جو کہ خرابہ, خرابہ یعنی یہ کھنڈر کہ جس کے اندر اسرا نے بھوک کے ساتھ بھوکے رہے. جتنے اسرا تھے ان کو جو کھانا دیا جاتا تھا وہ اتنا کم ہوتا تھا کہ سب نہیں کھا سکتے تھے, تو بچوں کو دے دیتے تھے اور جو بڑے ہوتے تھے وہ بھوکے رہتے تھے, وہ فاقوں کے ساتھ رہتے تھے اور اتنی جگہ کم تھی کہ ہر کوئی لیٹ نہیں سکتا تھا, تو بچوں کو وہ جگہ دے دیتے تھے اور بڑے جو ہیں وہ رات کو ساری رات کھڑے جو ہے وہ رات کو گزارتے تھے. اور جو بچے تھے جب وہ کھانا کھاتے تھے روتے تھے, جب وہ پانی پیتے تھے وہ روتے تھے, ہر وقت گریا تھا, اس جگہ سے ہر وقت گریا کی آواز آ رہی ہوتی تھی. یہ زندان وہ زندان تھا کہ جہاں پہ مسلمانوں کو نہیں لوگ رکھتے ہیں. یہ رسول کی بیٹیوں کو جہاں پہ رکھا, جہاں امام سجاد کو رکھا, یہ اس طرح کی جگہ تھی. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک ایسا گھر ہو جس کی چھت کبھی بھی گر جائے, کہ رات کو دھوپ کی گرمی, دن کو دھوپ کی گرمی, دن کو دھوپ کی گرمی اور رات کو رات کی ٹھنڈک. اگر کبھی آپ ان علاقوں میں رہے ہیں تو دن میں بہت گرمی ہوتی ہے, رات کو ٹھنڈ ہوتی ہے. ایک خرابے کے اندر رکھا. بی بی سکینہ کہتی ہیں کہ جب میں نے بتایا تو بی بی نے کہا کہ بس کرو, میرا دل ٹوٹ رہا ہے. یہ میں روایت کے آپ کو الفاظ بتا رہا ہوں. بی بی نے کہا کہ چپ کر جاؤ, میرا دل ٹوٹ رہا ہے. یہ جو خون بھرا کرتا ہے یہ تمہارے بابا کا ہے, یہ خون بھرا کرتا تمہارے بابا کا ہے اور میں اس کرتے کو اپنے پاس رکھوں گی. بی بی نے کالے کپڑے پہنے ہوئے خون کا کرتا ان کے ہاتھوں میں, بی بی سکینہ ان کی طرف دیکھ رہی ہیں, اور کہا کہ میں اس کرتے کو اپنے پاس رکھوں گی. ابھی بھی بی بی کے پاس خون بھرا کرتا میں رکھوں گی اور میں اس کرتے کے ساتھ خدا کے ساتھ ملاقات کروں گی, میں اس کرتے کے ساتھ خدا کے ساتھ ملاقات کروں گی. ایک چھوٹا سا ٹکڑا بی بی زینب کے ہاتھوں میں سے نکلا. بی بی جب لیٹی تھیں, بیمار رہتی تھیں, دن لیٹی ہوئی ہیں, ہونٹ ہل رہے ہیں, نزدیک آ کے سنتے ہیں, کہتی ہیں یا واہ حسینہ, واہ واہ حسینہ, یہ الفاظ. اور ہاتھ میں امام حسین کے کرتے کا ایک ٹکڑا بی بی زینب نے اپنے پاس رکھا. یہ بی بی جس کا دل ٹوٹا ہوا ہے, جو مجلس کے اندر آتی ہے, جو آپ کے آنسوؤں کو دیکھتی ہے, جو آپ کے شکستہ دلوں کو دیکھتی ہے, کہ جو کہ انتظار میں ہے کہ وہ خدا کے پاس جائے گی اس خون بھرے کرتے کو لے کر, آپ کے آنسوؤں کی اس کو قدر ہے. آپ وہ لوگ ہیں جو کہ 1400 سال کے بعد بھی ان کے بیٹے کے لیے آنسو بہا رہے ہیں, ان کے مصائب میں آنسو بہا رہے ہیں, سکینہ کی آواز سن کے آنسو بہاتے ہیں. خدایا ان آنسوں کی بدولت. اور ہم تجھ سے یہ بات کہتے ہیں کہ یہ آنسو ہم نے واقعی حقیقت میں اپنی محبت کا اظہار کیا. ہمیں محبت ہے, ہمیں امام حسین سے محبت ہے, ہمیں بی بی سکینہ سے محبت ہے, ہمیں محبت ہے تیری رسول کی آل کے ساتھ. یہ محبت کا اظہار ہے, اور یہ محبت ہمیں پتہ ہے کہ قیمتی چیز ہے, لیکن خدایا ہم نے اس قیمتی چیز کی حفاظت نہیں کی. ہمیں معاف کر دے, ہمارے گناہوں کو معاف کر دے خدایا, ہمارے رزق کے معنوی اور مادی میں اضافہ کر دے خدایا. اگر ہماری روح سے کا تیرے سے رابطہ منقطع ہو گیا تو اس رابطے کو برقرار کر دے خدایا. ہماری کمیونٹیز کے اندر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والے پیدا کر دے خدایا. جو ان کو کر رہے ہیں اس کو سلامت رکھ خدا. شہداء کے درجات کو بلند کر دے جنہوں نے اپنے خون کے اندر نہا کے ہمارے لیے ایک الگو بن گئے, نمونہ بن گئے خدا. ہمارے مراجعوں کو, ہمارے علماء کو اپنے حفظ و امان میں رکھ, ان کی ہدایت کا نور ہم تک پہنچتا رہے خدا. اسلام ناب محمد کی حفاظت کر خدایا. امام کا ظہور جلد از جلد کر دے, ہمیں ان کے اصحاب میں سے شمار کر. ماتم مسلم
Say, 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 say